نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة بروج آيت 1 سے 22 سورة بروج آيت 1 to 22 سورة بروج ترتیب کے اعتبار سے 85 یعنی 85 نمبر کی سورة ہے سورة میں ایک رکوع ہے 22 آیتیں ہیں 22 اور 109 109 کلمات ہیں 465 465 حروف ہیں سورت کا نام سورت بروج شروع ہی میں لفظ آئے گا وہاں ہم اس کی وضاحت میں دیکھ لیں گے کہ اس کو سورت بروج کیوں کہتے ہیں مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب اہل ایمان پر کفار کی طرف سے ظلم و ستم شدت پر تھا ہر طرح کی رشتہ داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھیں ظلم و ستم عام تھا آج کل ہم جتنی بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ عموماً اسی دور کی ہیں کہ جس میں لوگ ایمان کی وجہ سے ستائے گئے تو سورۃ بروج جو ہے اس کا بنیادی ٹاپک ہے ایمان کی حقیقت اور اس کے تقاضے استقامت اگر نہ دکھے اپنے دل میں یا اپنے کسی عمل میں دین کے بارے میں تو اس صورت کے اندر آئے ہوئے سبق جو ہیں ان کے اوپر غور کرنے سے یقیناً انسان اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ ایمان ایک کیسی دریافت ہے کہ ایک نئی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر ہر چیز وہی ہوتی ہے جو ہونی چاہیے جتنی ہونی چاہیے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ کون سا ہے اس کو ہم آیت کے ساتھ دیکھیں گے لیکن جو بھی واقعہ ہے سب کا ٹاپک یہی ہے کہ جب دین کے راستے میں مشکلات آئیں تو اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے ایمان کے سودے کر کے ایمان کو بیچ کے گھر نہیں آنا بلکہ ایمان کو بچانا ہے اور قسمیں کھا کھا کر اس بات کا یقین دلایا گیا کہ لوگوں مرنے کے بعد تم سب نے اپنے حساب کتاب سے ملاقات کرنی ہے اور اس وقت پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے زندگی کہاں بسر کی ہم سورت شروع کرتے ہیں کچھ چیزیں جو انٹروڈکشن کی ہوں گی اب وہ زیادہ ہم آیتوں کے ساتھ کریں گے اس صورت کی بھی ایک فضیلت ملتی ہے اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں صورت طارق اور صورت بروج پڑھتے تھے یہ ترمذی کی روایت ہے یہاں آپ دیکھیے کہ صورتوں کے جو فضائل ہیں یا صورتوں کے بارے میں جو بھی کس کو کب پڑھے کتنا پڑھے یہ سب بھی حدیث سے ملتا ہے اس لیے اگر کہیں بھی کوئی چیز موجود ہو جس کو آپ دین سمجھ کے کریں تو بہرحال آپ کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہونی چاہیے والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے پہلی قسم آسمان کی اور آسمان کی صفت کیا ہے کہ یہ بروج والی ہے ذاتی کے لفظ کو پھر دیکھ لیجئے مؤنث ہے ذو کی مؤنث ذات ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ذو فضل ذو حظ نظیم اسی طرح اسی سے آسمان کی وجہ سے ذات آ گیا تو لفظی ترجمہ پھر وہی بنتا ہے کہ آسمان جو برجوں والی ہے بروج کا لفظ با را جیم سے ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا پیچھے ہم پڑھ چکے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى سورۃ نور کی آیت میں تبرج وہاں حسن کو چہرے کو جسم کی نمائش کے لیے آیا تھا تو وہی لفظ تبرج ہے یہاں اس سے کیا مراد ہے ویسے تو محل اور بڑے قلعے کو بھی برج کہتے ہیں لیکن اگلی آیتوں کو بھی دیکھیں تو یہاں آسمان کے ساتھ چونکہ برج کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد ستارے ہیں کیونکہ ہر ستارہ اپنی جگہ ایک محل بھی ہے اور ایک قلعہ بھی ہے اور اس کی بہت ساری مختلف تفسیر بھی کی گئیں کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ بروج اس لیے بھی ہیں محل کہ وہ مکانات جو آسمان میں پہرے داروں کے لیے اور نگران فرشتوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں بعض نے اس کو کچھ کہا لیکن اسی برج سے 12 معروف برج بھی مشہور ہیں جو لوگ اپنے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کر کے اپنا ستارہ کوئی سنبل ہوت اور فلاں فلاں اس طرح کے جو کرتے ہیں وہ اسی سے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ستاروں سے قسمت معلوم کریں اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم کتابیں ہیں نہ کسی کے قسمت پہ ان کا کوئی دخل ہے نہ کسی کے اچھے یا برے دونوں معاملات میں اس کا کچھ بھی نہیں ملتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سورت کے آغاز میں تین قسمیں قائم اور تینوں قسموں کے بعد جو جواب ہمیں دیا گیا وہ کیا تھا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ان قسموں کو دیکھ لیں پہلی قسم ہے آسمان کی ठीक है, आसमान की कसम खाने के बाद ये बता दिया गया कि आसमान सितारों वाला है, उसके ऊपर बड़े बड़े बुर्ज हैं। इशारा था इस बात की तरफ कि तुम इस्लाम की वजह से लोगों पे जो जुल्म और सितम तोड़ रहे हो, और ये उस वक्त भी अपने रास्ते से नहीं हटेंगे जैसे सितारे आसमानों पे मौजूद रहते हैं। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद, और उस दिन की भी कसम जिसका वादा किया गया। इससे कौन सा दिन क्या मुराद है, बहुत सारी मुख्तलिफ तफसीर होती हैं, लेकिन देखा जाए तो इससे मुराद क़यामत है कि जिसके आने का बार बार वादा किया जाता है। मौऊद का लफ्ज़ वादे से है, क़यामत का दिन जिसका वादा किया गया कि वो दिन आने वाला है। वशाहिदिन व मशहूद, और हाजिर होने वाले और जिसके पास हाजिर हो उनकी भी कसम। शाहिद कौन है और मशहूद कौन है, इसकी कई मुख्तलिफ तफसीर हमें मिलती हैं, उलमा के अकवाल है। पहले इसकी तफसीर है कि शाहिद से मुराद यौमुल जुमा है, क्योंकि लोग उस दिन जमा होते हैं और एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं। और मशहूद से मुराद यौम अरफा है, जिस दिन हज के लिए लोग मैदान अरफात में जमा होते हैं, वो भी हाजिरियों का दिन होता है। दूसरी तफसीर है शाहिद से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मशहूद से मुराद क़यामत का दिन है। एक और तफसीर की गई कि शाहिद से मुराद अल्लाह ताला, फरिश्ते, किरामन कातिबीन और मुख्तलिफ अंबिया कराम हैं और ईमान वाले, और मशहूद से मुराद कलमा तौहीद है और दीन इस्लाम। कई मुख्तलिफ हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर कॉल ठीक हो, क्योंकि बास ने शाहिद से मुराद बाकी अंबिया कराम और मशहूद से मुराद नबी सल्लम को लिया, लेकिन ये चीज़ें अगर आप एक ख़ास एंगल से लेते हैं तो दुरुस्त नहीं मालूम होती। हम तो कहते हैं कि हर हाजिर होने वाली और हर हाजिर की जाने वाली चीज़ की कसम। अल्लाह सुबहान तआला एहसास दिलाते हैं कि लोगों, ईमान छोटी चीज़ नहीं। अगर किसी के दिल में ईमान आ जाता है तो फिर उसके अंदर एक ऐसी शख्सियत पैदा होती है कि जो बड़े बड़े समंदरों के आगे भी सीना सिपर होके खड़ा हो जाता है, कोई रुकावट उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनती, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसको हक के रास्ते से हटा दे। और इसीलिए अल्लाह ताला ने आगे फौरन बात शुरू की, कुतिला अस्हाबुल उखदूद, मारे गए खाइयों वाले। कुतिला का लफ्ज़ लुईना के मानों में आता है, पीछे भी बात हुई थी। मारे गए यानी मुराद ये कि उनके ऊपर अल्लाह की हलाकत है या अल्लाह ताला की तरफ से मार है, ये असल में कसम का जवाब है। अस्हाब साहिब की जमा, अल उखदूद क्या है, उखदूद कहते हैं बड़ा और मुस्ततील घड़ा जो ज़मीन में खंदक की तरह खोदा गया हो, यानी डिचिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिच जैसे सड़क जब बनती है तो खुदाई होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, डीप होती हैं, जिसके अंदर लोग बाज़ दफ़ा फिर पनाह ले लेते हैं तीरों तलवारों से बचने के लिए। पहले दौर में लोग जब जंगों में जाते थे तो अपने इर्द गिर्द बुर्जियाँ सी बना लेते थे। आज भी अगर आपने कहीं चौकों पे पुलिस मैन के खड़े होने के लिए देखी होंगी कराची के शाहराहों में, कि वो उसके अंदर छुप के शहर के अंदर जो हो रही हैं चीज़ें उसको देखते हैं, तो वही चीज़ उखदूद है। कैसी थी वो, अन्नारी ज़ातिल वकूद, जिसमें आग थी बड़े ईंधन वाली। ज़ाती नार के लिए आ गया मुअन्नस ज़ू से, वकूद ईंधन को कहते हैं। पीछे पहले पारे से पढ़ते आ रहे हैं कि वकूदुहन नासु वल हिजारा, अल्लाह ताला कहते हैं वो सिर्फ खाइयाँ ही नहीं थी खुदी में के गहराई में बस एक ज़मीन खोद दी, बल्कि ज़मीन को खोद कर उसके अंदर ईंधन डाला गया था। इस हम अलैहा कुऊद, जब वो इसके किनारे पर बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे, जिन्होंने आग जलाई थी, कौन थे इस पर हम बाद में बात करेंगे। कूद कईद से, पीछे भी हम पढ़ चुके सूरत काफ में कईद के लफ्ज़ों में ये लफ्ज़ आया था, यानी जम के बैठे हुए, और वो ये सब जो कर रहे थे उस पर। वहुम अलामा यफलून बिलमुमिनीन शुहूद, और जो कुछ वहले ईमान के साथ सलूक कर रहे थे इसे देख भी रहे थे, यानी ये कोई अनजाना टॉर्चर नहीं था। उन्होंने ईमान वालों को आग की खाइयों में डाला तो उनको सब पता था, यानी जो भी मुसलमानों पे जुल्म करता है उसको पता है कि मैं जुल्म करता हूँ, कोई ऐसे ही भोलपन में ये सब कुछ नहीं होता। क्यों आग में डाला, वमा नकमु मिन्हुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और नहीं नापसंद किया था उन्होंने मुसलमानों से, यानी इसके अलावा उनको मुसलमानों की और कोई बात बुरी नहीं लगी, سوائے اس کے کہ وہ اللہ ایک پر ایمان لائے جو غالب بھی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے. بس ایک ہی جرم ہے کہ تم ایک اللہ کے کیوں بنتے ہو. ہمیں خدا مانو, ہمیں ربکم الاعلیٰ کہو, تم اپنے آپ کو رب کہو, اپنے معاشرے کو رب کہو, اپنے خاندان اپنی برادری کو رب کہو. تم صرف ایک رب کو رب کیوں بناتے ہو؟ کون سا رب؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ رب جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. اور واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. ایک تعریف کیے ہوئے بادشاہ زمین و آسمان کے مالک کو چھوڑ کر دنیا کے خداؤں, دنیا کے بتوں, دنیا کے معبودوں سے ڈرتے اور ڈراتے ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان لوگوں نے ایسے کام کر کے مسلمانوں کو ظلم بربریت کا شکار کیا, تو کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی ذات جس کے راستے میں یہ لوگ اس طرح سے ستائے گئے, وہ ذات ان کی قدر کیا نہیں کرے گی؟ اور کیا ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں چلنے والوں پہ ظلم کر کے خود کو اس رب کی اس ذات کی پکڑ سے دور کر لیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا؟ نہیں, وہ کرے گا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک جن لوگوں نے ایذا دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. تین واقعات ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, تینوں پہ بھی لے سکتے ہیں. اور ہر وہ کردار ہے اس میں جو کسی کے اسلام کی وجہ سے اس کو تکلیف دے, ظلم کرے اس پہ, اس کو ستائے, دکھ دے, ان کے ساتھ کیا ہو؟ انہوں نے ایذا دی. فتن کا یہاں لفظ فتنے کے لفظ کے ساتھ آتا ہے, مراد یہ عذاب, یعنی انہوں نے مسلمانوں پہ ٹارچر کیے. پھر ثم لم یتوبوا, پھر توبہ بھی نہ کی, یعنی یہ کام کر کرا کے اس کے بعد ڈھیٹ ہو کے بیٹھے رہے اور ان کو اس پہ کوئی بھی صدمہ نہ ہوا کہ ہم اتنے بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں. کیا ہوگا ان کے لیے؟ عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہوگا. اور ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو ظالم اپنی قوت کے نشے میں اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, ان سے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات کیا ان کو نہیں پکڑ لے گا؟ ضرور پکڑے گا. یہاں دو لفظ ہیں, ایک ہے عذاب جہنم اور ایک ہے ولہم عذاب الحریق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ جلنے کا الگ عذاب بھی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں, ضروری نہیں کہ جہنم میں ہر ایک کو صرف جلنے کا ہی عذاب ہو. ہم تو آگ کا لفظ سنتے ہی آگ سوچتے ہیں نا, لیکن ہم قرآن کی مختلف آیات کو دیکھیں اور احادیث کو دیکھیں تو جہنم میں صرف سانپوں کا عذاب بھی ہے, بچھوؤں کا عذاب بھی ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب جہنم ہو سکتا ہے وہ سانپ ہوں, بچھو ہوں, کیڑے ہوں, مکوڑے ہوں, کوئی کچھ بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ ایڈیشنل ولہم عذاب الحریق بھی ہوگا, جلنے والا بھی ہوگا. ایک جہنم کا عذاب جلنے کا, اور کوئی اور دوسرے عذاب, یہ بھی مراد ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ عذاب جہنم اور عذاب الحریق ایک ہی چیز ہے, لیکن اس کی شدت کو واضح کرنے کے لیے الگ سے کر دیا. یعنی جو لوگ کسی کو مارتے ہیں وہ ایسے ہی بچ جائیں گے, کوئی میڈیا ان کو نہ پکڑے, کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے, کسی کی پکڑ میں وہ نہ آئے, تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اللہ کو تو ایمان والے کی جان, مال, عزت اتنی پیاری ہے کہ اگر کسی دوسرے نے اس پہ ہاتھ بھی ڈالا تو اللہ کی ذات جو ہے اس کو اس کے بدلے میں پکڑتی ہے اور اپنی جان بچاتے ہوئے, مال بچاتے ہوئے, کوئی مارا جاتا ہے, ایمان بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے تو اس کو شہید قرار دیا. تو اس لیے اگر آج دنیا میں کسی جگہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر ان کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. صرف یہ دیکھ لو مسلمانوں کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے یا تم خود اپنے اوپر ظلم کر چکے تھے اللہ کے دین کو چھوڑ کر, اور اللہ نے سزا کے طور پہ دشمنوں کو تم پہ مسلط کیا. یاد رکھیے گا کہ اسلام کی وجہ سے دو طرح سے مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مسلمان ٹھیک اسلام پہ ہوتے ہیں, بالکل حق پہ ہوتے ہیں, پھر آزمائش ہوتی ہے, جیسا کہ مکہ میں تھا اور جیسا کہ ان تین واقعات میں جو اس سورت کے ساتھ آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے, آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک دوسری پکڑ ہوتی ہے مسلمانوں کی اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے, عمل چھوڑ دیا, فتح مینون ابھی بات دل کتاب بھی و تک فرون ابھی بات, کیا کیا تم کتاب کے کچھ حصوں پہ عمل کرتے ہو اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو پھر جو کوئی ایسا کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ خزیٌ فی الحیات الدنیا ثم یردون الی اشد العذاب، پھر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی میڈیا ان کو نشر کرے گا، اور آخرت کا عذاب تو جو ہے وہ ہے ہی ہے۔ تو وہ فرق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے۔ سچے ایمان کے بعد اگر تکلیف آتی ہے تو خوشی کی بات ہے کہ اس کے بعد گناہوں کی معافی، درجوں کی بلندی ہے، لیکن اگر ایک انسان غلط کام کر کے پھر اس پہ غیر مسلم مسلط ہوں، پھر بڑی بڑی قوتیں اس پہ ظلم کرے، تو یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کیوں ہاتھ نہیں روکنا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں پہ جو پکڑ ہے گلوب پہ، مختلف جگہوں پہ، وہ پہلی وجہ سے کہ دوسری سے؟ کلمہ تک نہیں آتا ان لوگوں کو جن ملکوں پہ مسلمانوں کے اوپر حملے کر کے غیر مسلم قابض ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ ان کے حال حلیے دیکھیں، ان کی عبادات کو دیکھیں، بالکل دین سے دور ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید پاکستانی انڈین کلچر، جو ہمارا اردو کلچر ہے، یہی لوگ دین سے دور ہیں، اور مہندیاں، اپٹن، شادیاں ان کے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ چار چار دن وہ آدھی آدھی رات تک کہیں بیٹھے رہیں گے تو بھی وہ ٹھیک ہے، اور نماز پڑھنی مشکل ہے، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، قرآن پڑھ لو، مشکل ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور صدقہ خیرات چھوڑو، یہ تو اپنی ضروریات نہیں پوری ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں مسلمان حقیقت میں ایمان کی وجہ سے آزمائے جا رہے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے آزمائش آتی ہے نا، تو اچھی امیدیں ہوتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، آگ میں جلا دیا، یہ کل نہ یا نہ رکونی بردم اللہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی خود اپنے گناہوں کی آگ جلائے تو اللہ اس میں ڈالتا ہے، تو اس کے بدلے میں کوئی آخرت میں بھی خیر کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں سچے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی۔ بس اگر فوز الکبیر چاہیے تو یہ لو، ایمان کے بعد عمل صالح۔ ایمان زبان سے اور دل سے اقرار کا نام ہے، اور عمل صالح اعضاء کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی اللہ کی بندگی میں بندھنے کا نام ہے۔ اس لیے نہریں بہتی بھی اسی کو ملے گی جس نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی ہر ممکن کوشش کی، اور اصل کامیابی یہ ہے۔ ہم کس کو کامیابی کہتے ہیں؟ ہمارے حال فوز الکبیر کے، بڑی معروف کتاب ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، الفوز الکبیر، وہ اسی لفظ ہے کہ لوگوں اصل کامیابی یہ ہے۔ تم کن کے پیچھے بھاگے؟ تم کس گریجویشن کے پیچھے بھاگے؟ تم نے کس ڈگری کی باتیں کی؟ تم کس کالج اور یونیورسٹی کو اپنا سب کچھ سمجھتے گئے؟ اصل گریجویٹ وہ ہے، الفوز الکبیر کا حامل اصل وہ ہے کہ جو ایمان کے بعد عمل صالح کرنے کے قابل ہو گئے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو جب دعوت دیتے ہیں نا ایمان لانے کی، تو اس دعوت کے اندر ہی یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو اس کے بعد تم کامیاب ہو گئے۔ ان ساری آیات کو جن کو ہم نے ابھی تک پڑھا، تین واقعات ہمیں تفاسیر میں ملتے ہیں، جس میں سے پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ زیادہ مستند فیل کیا جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے۔ ایک بادشاہ کا دور تھا، وہ بادشاہ جادو سے بہت متاثر تھا، اس نے اپنے پاس دربار میں جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو شاید میں مر جاؤں، تم ایسا کرو کہ ایک جوان بچہ مجھے دو تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں، اور پھر میرے بعد وہ یہ کام کر سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ اس جادوگر سے جادو سیکھنے لگا۔ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ جب وہ جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کہہ رہے کہ اس دور کا دیندار شخص جو کرسچینٹی سے متاثر تھا، یہ اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ اس کو اس کی باتیں اچھی لگی، کیونکہ وہ کچھ تورات پڑھتا ہوگا، کچھ انجیل پڑھتا ہوگا۔ اب آتے جاتے یہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگ گیا، اور جب اس کو ڈر ہوتا کہ اب میرے جانے کا وقت ہے تو جاتا اور جادوگر سے تھوڑا بہت جادو سیکھتا۔ ہوتے ہوتے دل اس کا جو تھا راہب کی باتوں پہ جمنے لگا، اور جادو اس کو پیچھے لگا۔ راہب نے اس کو کہا تھا کہ دیکھو اس بات کی خبر نہ دینا کہ تم میرے پاس آتے ہو، ورنہ یہ لوگ تم پر ظلم کریں گے۔ ایک روز یہ شخص جا رہا تھا تو راستے میں ایک جانور تھا، بعض کہتے ہیں سانپ تھا، کوئی کچھ تھا، اس نے راستہ روکا ہوا تھا۔ تو لوگ وہاں اس کے خوف سے نے ڈر رہے تھے اور اس کو کہا کہ کچھ کرو. اس وقت لوگوں نے اسے کہا کہ بھئی تم تو اتنے دن سے جادو سیکھ رہے ہو, یہ ہے کسی طرح اس جانور کو اس راستے سے دور کرو. اس نے ہاتھ میں پتھر لیا اور کہنے لگا کہ اللہ, اگر راہب کا دین سچا ہے, یعنی جو کہ اس وقت کا دیندار تھا, تجھے اس کا دین پیارا ہے, تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. جو ہی اس نے وہ پتھر اس جانور کو لگایا, یا وہ شیر تھا یا سانپ تھا, کچھ بھی تھا, وہ جانور مر گیا. اب تو لوگ اس کے دیوانے ہو گئے. لوگ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہیرو بنا لیتے ہیں. خود نیک بننا نہ چاہے, نیک لوگوں کو دعاؤں کی پوٹلی ضرور سمجھتے ہیں. جو یہ کرنا چاہے یہ کرا سکتے ہیں. لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. کوئی کہتا ہمارے لیے دعا کرو, کوئی کچھ کرو. ہوتے ہوتے یہ بچہ جو تھا یہ معروف ہو گیا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے. مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو بھی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کروا دیتا ہے. اب ہوا کیا کہ کوئی کوڑی کا مریض تھا, اس کے پاس آیا. ہر مریض کے علاج پہ یہ کہتا ہے اللہ, اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس کو ٹھیک کر دے. وہ ٹھیک ہوتا, اندھا آ گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. ہوتے ہوتے یہ بات معروف ہو گئی, لڑکا مشہور ہو گیا. بادشاہ کا ایک ساتھی تھا, وہ نابینا ہو گیا. وہ آیا اسی بچے کے پاس, اس نے دعا کی, وہ بچہ اچھا ہو گیا. اور اس نے تبلیغ کی, وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا. اور اس بادشاہ کے دربار میں پوچھا. بادشاہ نے کہا, اچھا تم ٹھیک ہو گئے, تمہیں کس نے اچھا کیا؟ کہنے لگا, میرے رب نے کیا. بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے کہا اللہ رب ہے. اس پر سختیاں شروع کر دی. کہا تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ حتیٰ کہ بادشاہ تک اس لڑکے کا قصہ پہنچ گیا, خبر ہوئی, لڑکے کو بلایا گیا, خوب سختیاں کی گئیں. کہنے لگا, بتاؤ تمہیں یہ باتیں کس نے سکھائیں؟ کہنے لگا فلاں راہب نے. کہا اس کو بلاؤ. راہب پہ سختیاں آئیں. بادشاہ نے سب کو مجبور کیا کہ اپنا دین چھوڑ دو. انہوں نے انکار کیا. اس نے سر پر آرا رکھ کر چروایا, اور جو اس کا ساتھی تھا اس کو بھی چروا دیا. مطلب راہب بھی مر گیا, بادشاہ کا اپنا ساتھی مر گیا. لڑکے کے بارے میں اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو جا کے پہاڑ کی چوٹی سے گراؤ, تاکہ سب دیکھے اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے. بادشاہ کے سپاہی اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے. اس لڑکے نے وہاں جا کے پھر یہی دعا کی کہ اللہ, اگر راہب کا دین سچا ہے تو آج مجھے بچا لے. کہتے ہیں کہ پہاڑ میں زلزلہ آیا, وہ جو سب اس کو دھکا دینے گئے ہوئے تھے وہ سارے گر کے ہلاک ہو گئے. لڑکا بالکل صحیح سلامت واپس آ گیا, اور واپس آ کے چھپا نہیں, سیدھا بادشاہ کے پاس گیا. کہنے لگا, بادشاہ میرے سپاہی کدھر ہے؟ کہنے لگا, سب کو خدا نے ہلاک کر دیا. کہے گا کون خدا؟ خیر اس پہ سختی ہوئی. اب دوبارہ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس لڑکے کو پکڑ کے سمندر میں ڈبو دو, جا کے کشتی میں رکھو اور بیچ میں اس کو ڈبو دو. کہتے بیچ سمندر کے جب کشتی گئی تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ, اگر تو سچا ہے, تیرا دین ہے, تو کشتی کو بچا لے. کہتے ہیں کہ وہی ہوا, کشتی ہلی, وہ جتنے لوگ بادشاہ کے تھے وہ سارے ڈوب گئے, لڑکا صحیح سالم پھر واپس آ گیا. واپس جب آ گیا پھر بادشاہ نے کہا, میرے لوگوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا, اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. یہ بار بار کیوں جا رہا ہے ان کے سامنے مار کھانے؟ چھپ سکتا تھا نا, سچے ایمان چھپنے نہیں دیتا. آپ دبک کے نہیں بیٹھ سکتے. ایمان بولتا ہے. یاد رکھیے, شیکی ہونا جو ہوتا ہے نا, یہ کھوٹے ایمان کی علامت ہے. ایمان تو بندے کو اتنا ایکٹیو کر دیتا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی اپنے راستے میں آ جائے اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ لڑکا بار بار بادشاہ کے پاس کیوں جا رہا ہے کہ تبلیغ کروں, دیکھوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزہ دکھایا اس کی وجہ سے یہ بچ جائے. خیر قصہ مختصر کے بادشاہ کی ہر کوشش ناکام. پھر اس پہ اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو, تو پھر اس کا ایک طریقہ, اور وہ کیا کہ تم سارے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے درخت ہیں اس پہ سولی چڑھانا, اور پھر میرے ترکش میں سے تیر نکال کر کہنا بسم اللہ رب ہذا الغلام, اس لڑکے کے رب کے نام پر قسم ہے, اور پھر مجھے تیر مارنا مجھے لگ جائے گا, یعنی اللہ کے نام پہ میں مروں گا, ویسے نہیں مروں گا, ورنہ تم مجھے نہیں مار سکتے. کہتے کہ بادشاہ نے ایسے کیا اور تیر لڑکے کی کن پٹی پہ لگا, خون نکلا, اس نے یہاں ہاتھ رکھا اور اسی سے اس بچے کی شہادت ہوئی. جب یہ بچہ مر گیا جتنے لوگ وہاں جمع تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے. فرعون کے جادوگر والا معاملہ یاد رکھیے کہ اس نے بھی سوچا تھا کہ موسیٰ کو ناکام کرواؤں, لیکن اس کا نتیجہ الٹا ہوا. جب وہ سب لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ کو تو اور صدمہ ہوا. کہنے لگا میں نے جس کو مارنا چاہا اس کے اتنے اور ساتھی تیار ہو گئے. اس پہ پھر اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ خندقیں کھودو. زمین کے اندر گہرائی کرو، پھر اس میں آگ ڈلوائی، ایندھن ڈلوایا اور گموا کہ ان کو اس میں ڈالو۔ ہر ایک سے پوچھو کہ بادشاہ کو رب کہتے ہو یا اللہ کو کہتے ہو؟ جو کہتے بادشاہ رب ہے اس کو چھوڑ دو، دوسرے کو اس کو آگ میں ڈال دے۔ سب لوگ ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے اس آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کی گود میں بچہ تھا، پہلے اس کا ایک بچہ پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، دوسرا ڈال دیا۔ جب ماں کی گود سے بچہ اٹھایا، جو دودھ پیتا بچہ تھا، تو کہتے ہیں کہ ماں کے قدم لرز گئے، کیونکہ دودھ پیتے بچے کے لیے ماں بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، نہ اس کا قرآن میں دل لگتا ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے، سوچ ہی ساری ادھر بھٹک جاتی ہے۔ کہتے ہیں بچے کو چنتا دے کے ماں ذرا سا ہلی، اس سے پہلے کہ وہ کمپرومائز کر لیتی وہ بچہ بول اٹھا۔ یہ ان تین بچوں میں سے ایک بچہ ہے کہ جس نے بچپن میں کلام کیا کہ ماں اس میری صبر کرو، تو سچے دین پہ، اور ماں جمی۔ کہتے ہیں بچے اور ماں دونوں کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آگ جلانے والوں کو پکڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہتے ہیں کہ اس بچے کی لاش ملی، کہیں کھدائی ہو رہی تھی تو اس میں عبداللہ بن تامر اس بچے کا نام تھا، اس کی لاش ملی۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ اس کا ہاتھ یہاں تھا، لوگوں نے اس کے ہاتھ کو جوں ہی ہٹایا تو اس کا خون جاری ہو گیا، شہید کا خون نہیں ڈرتا۔ اس کے ہاتھ میں کہتے ہیں انگوٹھی بھی تھی۔ حضرت عمر کو خبر ملی تو آپ نے کہا کہ اس کو اور اس کی انگوٹھی سب کو جہاں جس حالت میں تھے وہیں چھوڑ دو۔ کتنے سو سال کے بعد اس کی لاش جو تھی وہ بالکل ویسے اسی حالت میں موجود تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ سننے میں تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ لگے، اپنی عملی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، عام حالات میں استقامت بہت ہوتی ہے، جب آرام دہ ماحول ہوتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں اللہ کے راستے کی، پھر کتنی استقامت رہتی ہے، پھر قربانیوں والا دین کس کو اچھا لگتا ہے، کون ہے جو اس چیز کے اوپر جم جاتا ہے۔ اصل دیکھیں استقامت چیز ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کر کے دیکھیں نا، سب سے زیادہ کمی استقامت میں ہے۔ ایمان آتا ہے لیکن بجھتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، جیسے بلب فیوز ہو، پھر کھلے پھر چلے، لائٹ تھوڑی کرتی رہتی ہے نا فلکچویٹ، وہ درست نہیں ہوتی۔ اسے انسان اپنے اندر اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ہمیں جس چیز کی اب اس وقت شدت سے ضرورت ہے نا، وہ استقامت ہے۔ استقامت پھر بھی یقین کریں اس کے بغیر، اور استقامت کا یا سچے ایمان کا ایک کرائیٹیرین اپنی زندگی میں لکھ لیں، میں بھی لکھوں آپ بھی لکھیں، پتہ نہیں چلتا نا کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خون کی کمی ہے کہ نہیں، کہتے نہیں ہاتھ سن ہوتے ہیں تو خون کی کمی ہوتی ہے، رنگ پیلا ہو جاتا ہے خون کی کمی ہے، چلے تو سانس چڑھتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہے نا، کولیسٹرول بڑھ جائے تو سانس بہت پھولتا ہے، دل کی بیماری ہے تو زیادہ واک نہیں کر سکتے، اس طرح کی چیزیں جو کرتے ہیں نا، تو لکھ لیں۔ ایمان کی کمی اور ایمان کا صحیح لیول پہ ہونا، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایمان کی کمی جو ہوتی ہے نا، وہ سیلف موٹیویشن کی کمی کی صورت میں جھلکتی ہے۔ سیلف موٹیویٹڈ شخص کون ہوتا ہے؟ جو خود سے نیکی کرے، جس کو پتہ ہے کہ اس وقت مجھے نیکی کرنی ہے، میں نیکی ڈھونڈ رہا ہوں۔ جیسے آپ نے کباڑیوں کو دیکھا ہو کبھی یا سنا ہو ان کے بارے میں، کہ وہ جا کے کچرے کے اندر سے بھی خیر کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بیچ لیں گے، یہ ہم خرید لیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ جو چیز کسی کے لیے کباڑ خانہ ہے نا، وہ کباڑیے کے لیے سونا ہے، چاندی ہے۔ اس طرح سچا ایمان، استقامت والا ایمان بندے کو نیکیوں کی کھوج لگا دیتا ہے۔ انسان اس طرح سے نیکیوں کا حریص ہوتا ہے کہ کیسے کوئی سونا چاندی جا کے ڈھونڈتا ہوگا، یہ میری نیکی میں نے کسی کو نہیں دینی۔ دوسرے کے کہنے پہ جو نیکی ہوتی ہے نا، یہ مروت کی نیکی ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے یہ۔ آپ کرتے ہیں وہ نیکی کب؟ جب کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہو، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ رہے ساری زندگی جو نیک ہو آپ سے زیادہ۔ وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے دوست، آپ کے استاد، آپ کے شاگرد بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر آپ کو نیکی پہ مائل کرتے رہے، آپ کرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، ایسا بندہ اگر اس کو ذرا سی صحبت خراب مل جائے، یا کسی نیک بندے کی صحبت سے وہ محروم ہو جائے، وہ وہیں سے چلے تھے جہاں پھر پلٹ گئے۔ اس لمحے غم یہ ہے، इस वक्त हम सब कुरान से जुड़े हैं। आप सबकी दोस्तियां हो चुकी हैं, आपके ग्रुप्स हैं, आपके साथी हैं, आप सब एक दूसरे की आड़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नेकियां कर भी रहे हैं, इरादे भी करते हैं, अमल भी करते हैं। आपके असल ईमान का कब पता चलेगा? जब आप तन्हा रहेंगे, जब आपको कोई कहने वाला नहीं होगा। एक बंदा वो कहता है, अच्छा नेकी मुझे किसी ने कहा ही नहीं, मेरा तो नहीं नाम आया था, मेरा नाम लिस्ट में भी नहीं था, सबके लिए तो फोर्स था ही नहीं। एक बंदे का ये रवैया है, समझ नहीं ईमान की, ये डेफिशिएंसीज ऑफ ईमान है। जान छुटी लाखों पाया। जी जी ज़रूर ज़रूर, आप कहेंगे तो ज़रूर ज़रूर, आप खुद क्यों नहीं कहते? कोई आगे बढ़ाए बढ़ गए, कोई ना बढ़ाए तो खड़े। ये ईमान की कमी है। देखिए दुनिया में हम छुपे रहते हैं क्योंकि हम लोगों की भीड़ में। अल्लाह की ज़ात ने मौत से पहले जब हमें बिल्कुल डेथ बेड पे तन्हा करना है ना, उस वक्त वही ईमान काम आएगा जो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। कुछ को पता लगता ही कोई नहीं है कि इस वक्त मैंने क्या नेकी करनी है। वो कहते मैं समझी नहीं, फितरत के इशारे नहीं बंदा समझता जब ईमान कमज़ोर होता है, कुरान के इशारे नहीं समझता, हदीस पढ़ लेते हो कहते नहीं मुझे तो नहीं समझ आई, मुझे करना था ख्याल ही नहीं आया। कभी आपने गौर किया कि कोई दूसरा बंदा जब कोई नेकी करता है तो हम उसके बाद कितने खुश होते हैं, माशाल्लाह। कभी आपने अपने अंदर ये फील किया कि रश का है कि ये मुझे क्यों नहीं ख्याल आया, ये मैं ही कर लूँ, क्यों नहीं दिखता? ईमान की नज़रें कमज़ोर होती हैं, आई साइट वीक होती है ना ईमान की, उसको बिल्कुल नेकियाँ नहीं दिखती। ईमान अंदर जाता है ना, सच्चा ईमान कि जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ मेंशन किया है कि ये वो ईमान वाले कि इन्नल्लज़ीन आमनु वामिलु सालिहाति लहुम जन्नातुन तज्री मिन तहतिहा अल-अन्हार, ये वो ईमान होता है जो मुश्किलात में बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद में। मैं सिर्फ इस वाक्य को बुनियाद बनाते हुए खुद को और आप सबको दावत देती हूँ कि हम खुद को लाएं। ईमान का सफ़र चल रहा है, सब ठीक है, कुन कह दिया, दुआ की, मरीज़ ठीक हो गए, वो ईमान किसको बुरा लगेगा? जानवर को मारा वो मर गया, जो बच्चे की करामतें हमने देखी हैं वो सारी हमें इसमें दिखती हैं ना, ये सारी बातें तो हमें भी अच्छी लगेंगी, लेकिन जब हमारे लिए इस्लाम या कुरान के रास्ते में इस तरह की आजमाइशें आएँ कि कुमारी जान को पड़ जाए तो हम उस वक्त क्या करेंगे, क्या देखे आदत है? तुम बस माथे पे तेवरी ना डालना, तुम जो कहोगी मैं करूँगी। और अब तो वैसे भी कुरान पूरा होने वाला, अब रोज़ रोज़ की तो ये है ही नहीं बातें सुने। देखिए कुरान सुनने के दो नतीजे ज़रूर निकलते हैं। कुरान डायरेक्ट चोट डालता है। मैं पता नहीं सख्त बात करती होंगी आपको लगता होगा, लेकिन मैं पूरी नरम बात करने की भी कोशिश करूँगी ना तो कुरान चोट डालता है। मीठी से मीठी ज़ुबान से भी लोग कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं ना तो लोग उन महफिलों में भी नहीं टिकते। दो में से एक काम ज़रूर होता है, या आपकी बुराई चली जाती है या आप चले जाते हैं। अल्लाह इस्तकामत सिखा रहा है कि या तो तुम इस ईमान के रास्ते में जम जाओगे और इस तरह के जमोगे कि पहाड़ बन के दूसरों को भी अपने पीछे छुपा लोगे, और अगर तुम नहीं कायम रहोगे तुम चले जाओगे। लोग कुरान सुनने के बाद क्यों मुस्तरब होते हैं, क्यों लोग इर्द गिर्द वाले परेशान होते हैं, उसकी वजह क्या है? कि ईमान जो सच्चा ईमान होता है ना वो मुश्किलात को लाता है। इधर से ये भी बात जहन में रखें, हमने तो वो ईमान लिया ही नहीं है, सच्ची जो बात है। हम बस कह देते हैं हम बोन मुस्लिम हैं, हालांकि हर बंदा बोन मुस्लिम है। मैं और आप कोई इस्लाम के ठेकेदार नहीं है, हर बंदा मुस्लिम है, लेकिन सच्चा ईमान शौरी ईमान होता है।